نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير سورة بني اسرائيل 15 پارے کا آغاز ہے یہاں چند باتیں سمجھنا لازمی ہیں سورة کو شروع کرنے سے پہلے پہلی بات دیکھئے کہ پچھلے مذاہب جتنے بھی دنیا میں آئے ان میں سے واحد بنی اسرائیل قوم ہے کہ جن کے نام پر سورت موجود ہے قرآن میں یہاں سے اگر ہم کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یہ اشارے سمجھیں کہ کیسے اس نے ہم مسلمانوں کو پچھلی قوموں کے حالات سے سبق لینے کا بتایا حتیٰ کہ نصارہ نام کی کوئی سورت نہیں اور اسی طرح سے باقی چیزیں تو بنی اسرائیل حقیقت میں واقعی پھر اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے لیکن کیا ہوا سورت کے آغاز میں ہی ہم دیکھیں گے سورت بنی اسرائیل نام سے بھی لگ رہا ہے اور اس کے شروع میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک قصہ آئے گا اسی قوم کا جس سے ہمیں ہم سب کو اپنے اوپر دیکھنے کی مہلت ملے گی اگر آپ اس پورے پارے کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو قوموں کے عروج اور زوال کی کہانیاں ملیں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جب تم اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہو تو تمہیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ قومیں بھی سورج کی طرح کبھی چڑھتی ہیں کبھی ڈوبتی ہیں اور وہی بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بھی ایک وقت وہی تھا کہ خورشید کی مانند ہم اس دنیا میں جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے حقیقت ہے کہ مسلمان زمین کے کسی کونے میں ہو مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو وہ ہر طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا اور روشنیوں کا پیامبر ہوتا ہے رہ گئی سورت بنی اسرائیل تو سورت بنی اسرائیل جو ہے اس کے اندر آپ کو لفظ قرآن بار بار ملے گا اور حقیقت ہے کہ قرآن کو اس وقت میں اور آپ بڑے پیار اور محبت سے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیجئے کہ اے اللہ مجھے قرآن سمجھ آئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کبھی ان کو قرآن کی کوئی بات سمجھ نہ آتی یا کچھ بھی تو وہ کہتے کہ یا معلم ابراہیم علمنی اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھ کو بھی علم دے یا مفہم سلیمان فہمنی اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے مجھ کو بھی فہم دے تو یاد رکھیے کہ جتنا اس قرآن کو پڑھتے وقت ہماری نیت صاف ہوگی ہم اچھے دل سے پڑھیں گے اتنا ہمیں یہ سمجھ آئے گا پھر دوسری بات ہے کہ یہ سورت بنی اسرائیل جس کے اندر ہمیں پہلی ہی آیت میں واقع معراج کا ذکر ملتا ہے تو اس واقع معراج میں بھی اصل میں امت کے لیے بہت بڑے بڑے میسج تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ معراج کے موقع پہ گئے تو وہاں آپ کو حجامہ کا حکم دیا گیا آج امت بھی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے تو حجامہ آج کے دور میں الحمدللہ متروک سنتوں میں سے ایک سنت جو اس وقت زندہ ہو رہی ہے پھر اسی طرح آپ کو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام امت کی طرف بھجوایا گیا یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کا سلام پہنچایا گیا تو یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کے سامنے ہے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت ہے کہ وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کو بات کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی مکی دور کے آخری دور میں تھے دنیا کے دو مضبوط سہارے آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے یک بدیگرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو گھر کی زندگی میں آپ کی محسنہ اور معاونہ تھی اور ابو طالب جو باہر کی زندگی میں آپ کے لیے بہت بڑی ڈھال بنے ہوئے تھے اللہ نے ان دونوں کو سن 10 نبوی میں لیا اس سال قوام الحزن بھی کہا گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو اداس رہنے لگے دکھی رہنے لگے اور حقیقت ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں لیکن اس آیت سے آپ کو دکھی لوگوں کو کس چیز پہ اپنے دکھ کو بانٹنا اس کا جواب ملے گا کہ اللہ کے نبی نے ان کو کائنات کی سیر کروائی اور حقیقت ہے کہ جو کام اللہ کے نبی کو معراج کے موقع پہ کروایا گیا وہی کام آج قرآن پڑھتے اور نماز پڑھتے وقت ایک ایمان والے کا ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں دوسروں کے دکھ یاد آتے ہیں نظر آتے ہیں تو اپنے دکھ بھولنے لگتے ہیں اور نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے نبی کو معراج کے لیے لیا گیا قرآن پاک میں واقع معراج دو مختلف جگہوں پہ آپ کو ملے گا ایک ادھر اشارہ ہے اور دوسرا سورت نجم میں ڈیٹیلز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر دو حصوں میں تھا پہلا سفر جس کو اب اسراء کہتے ہیں اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت میں کسی کا سفر کرنا، تو یہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک زمینی سفر تھا. براق کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، آپ کو زمین سے سفر کرایا گیا، جس دوران آپ کو سب سے پہلے تو اپنا مہجر یعنی مدینہ دکھایا گیا، کیونکہ اصل میں جب ہجرت مدینہ کی تیاریاں تھی کہ چھوڑ دیں ان بے قدرے اور ناقدرے لوگوں کو، یہ آپ کے بات کو نہیں سمجھتے، مکہ کو چھوڑنا، تو پہلے دکھانا تھا کیونکہ ہجرت کی راہیں ہم نے پیچھے پڑی، بالکل فرسٹ ٹائم آپ مدینہ گئے تھے. اسی طرح راستے میں پچھلی قوموں کے کچھ واقعات دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی بیت المقدس پہنچائے گئے، وہاں آپ کا براق باندھا گیا. اللہ کے حکم سے وہاں پچھلے تمام انبیاء کرام موجود تھے، آپ نے ان سب کی امامت کرائی، اسی لیے آپ کو سید المرسلین کہا جاتا ہے. پھر وہاں بہت خوبصورت واقعات ہوئے تھے، یہاں تک اس جگہ اسی کا ذکر ہے. اصل میں واقعہ معراج کیا تھا؟ تبدیلی امت کا سفر تھا. جس طرح پیچھے دوسرے پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ یہود نے جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عہدہ دے دیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی صورت میں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے خاتمے پہ مدینہ والوں کو آپ کا معاون بنا دیا گیا. اور ایک جملہ دل کھول کے سن لیں کہ اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ مجھے نیکی کا کوئی موقع دیتا ہے اور میں نخرا کروں اور میں نہ مانوں، اللہ کچھ عرصہ مجھے مہلت دیتا رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے یہ شان لے کر کسی اور کو دے دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کام کبھی روکتا نہیں ہے. مکہ والوں کو 13 سال کی مہلت دی گئی، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، اور کس طرح اللہ کے نبی نے ان کا تزکیہ تربیہ کیا، کہنے کو کہہ لیجئے کہ کچھ باقی نہیں رہا. ایک ایک بندہ جس کے دل میں حق آ سکتا تھا اللہ نے اس کو دیا، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ یہی اصل میں دولت ہے جس کو پانا ہے. لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ بھیجے گئے تو ان پر سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنی پرانی روش میں آنے لگے، تو یہ انسانوں کی ناشکری ہوتی ہے. تو لہٰذا یہاں اب آپ کو مجھے ایک بہت خوبصورت طریقے سے وہ سوچ دی جا رہی ہے کہ کائنات کے راز پہچانو نشانیاں کیا تھی، کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے کام کریں پھر اس پر فخر نہ محسوس کریں، اس کو اپنے لیے کارنر نہ سمجھیں، تو اللہ پھر زیادہ دن ان کو اس کاسٹیوم کو پہننے کا موقع نہیں دیتا. بعض لوگ صرف نیکیوں کا کاسٹیوم پہنتے ہیں، ابھی اندر کچھ نہ کچھ نفسی شرارتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال واقعہ معراج پر ڈیٹیل سے بات موجود ہے الحمدللہ، شب معراج اور غالباً اسی سے ریلیونٹ کچھ نام ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوگا اللہ کے حکم سے، آپ سنیے. بہت ہی ایمان افروز واقعہ. اس موقع پہ 5 نمازیں فرض ہوئیں، توحید والوں کے گناہ معاف ہونے کی بات آئی، ایک نیکی کو کم سے کم 10 کے ملٹیپل کے ساتھ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان چیزوں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ رہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت جو بہت ہی طویل ہے میں اکٹھی پڑھوں گی، تو اس میں کیونکہ اس وقت امت وسط کا موضوع ہے تو ان کو تھوڑی سی بات کروں گی. شاید ہم اس کو اوور لک کر دیتے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، لیکن آج مسلمانوں کے حالات اس کو اوور لک کرنے دیتے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 سے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا. کس سے پہلے؟ اس قرآن سے پہلے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں دی جاتی ہیں اصل میں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تورات کا پیغام کیا تھا؟ اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی وارن کر دیا، ان کو آگاہ کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے ثابت ہوئی. اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے. ان افسن تم افسن تم یعنی خوشی کم، جو نیکی کرتا اپنے لیے کرتا ہے، وہی نسا تم فلحا، اور جو برائی تم نے کی وہ تم نے اپنے لیے کی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھتے ہیں. ہاں لیکن اصا رب کو میں ارحم کم وہین اتم اتنا وجال نہ جہنم علیل کافرین حسیرا. لیکن یاد رکھو ہو سکتا کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر پرانا طریقہ دہرایا تو ہم بھی اپنی سزا کو دہرائیں گے۔ اور حقیقت ہے کہ نعمتوں کی ناقدری کرنے والے یعنی کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو ایک قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اللہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے چار مختلف ادوار ہم نے ان آیتوں میں پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے تک بنی اسرائیل کے چار مختلف دور گزر چکے تھے، جس میں دو عروج کے تھے اور دو زوال کے تھے۔ ان کے عروج کا پہلا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے سے 300 سال بعد شروع ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا۔ اسی دور میں یہ ٹیمپل آف سلیمان یعنی جو ہیکل سلیمانی یہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے زوال کا دور شروع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ دو گروہوں میں بٹ گئی، فرقہ واریت آ گئی، نسلی تعصب آ گیا، کچھ اسرائیل کہنے لگے خود کو، کچھ یہودا سے نسبت کر کے جوڈاس یعنی یہودیت کے نام پہ آنے لگے۔ جب کوئی اللہ کی چنی ہوئی قوم فرقوں میں بٹتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اب دشمن ان پہ حکومت کریں گے، قبضے ہوں گے، ماریں گے، ان کو خوب نگے دیں گے۔ یہی ہوا، ادھر اس قوم کے اندر بٹوارے شروع ہوئے تفرقہ بازی میں بٹ کے، ادھر اللہ تعالیٰ نے سیرینز کو ان پر بھیجا۔ سب سے پہلے شمال کی طرف سے سیرینز ان پر آئے اور انہوں نے ان پر حملہ کیا، تہس نہس کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان کے 12 قبیلوں میں 10 قبیلے اس وقت سے غائب ہیں۔ آج تک اسرائیلی حکومت اپنے ان 10 قبیلوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کو دا لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف دی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قومیں بکھر جاتی ہیں، یاد رکھیے، دھاگے کی دھجیوں کی طرح اللہ بھیجواتا ہے اور دشمن ان کو مسل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ ابھی ساری بستیوں میں ان کو مارے پڑی تڑپے تڑپے، لیکن پھر مشرق سے دوسری طرف بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر 586 میں حملہ کیا اور سب کو ہانگ کے بھیڑ بکریوں کی طرح بابل لے گیا۔ بابل وہی جس کو آج عراق کہتے ہیں، بیبلینس کی یہ کہانی ہے۔ اور وہاں جا کر پھر ہیکل کو تباہ کیا، بنی اسرائیل مر گئے، قید میں گئے، حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے تو کہا کہ اس کو کیسے وہاں زندہ کرے گا۔ اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو فوت کیا، 100 سال تک وہ وہاں رہے، اور اس دوران دوبارہ اس قوم کا ریوائیول ہوا۔ کسی نے ان کو پکڑا جب حضرت عزیر زندہ کیے گئے، ان کو تورات اپنے حافظے سے یاد تھی۔ ان کے اس موت کے دوران بنی اسرائیل پر اتنا زوال آیا کہ دشمنوں نے ان کے سب کتابیں جلا دی۔ ان کو یہ تک یاد نہ رہا کہ تورات کس زبان میں نازل ہوئی۔ پھر حضرت عزیر نے اپنے حافظے کی میموری کے ساتھ تورات لکھائی اور اس وقت پھر ان کو جمع کیا۔ پھر ادھر سے ایران کے بادشاہ ذوالقرنین جو تھے وہ سامنے آتے ہیں اور انہوں نے اس پر بابل پر حملہ کرنے اور بخت نصر کے لشکر کو شکست دی۔ اب ان کا دوسرا عروج شروع ہوتا ہے اور پھر دوبارہ فلسطین میں جانے کی ان کو اجازت ملی۔ یہ ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اسی لیے اس بنی سورت کا حق میں آپ ان کا ذکر بھی پڑھیں گے۔ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی سورت ہیں، ان کے آپس کے واقعات ہیں۔ بہرحال کیسا قصہ مختصر کہ پھر ان کا دوسرا عروج حضرت زکریا اور یحییٰ کے دور میں شروع ہوا، جب حضرت عیسیٰ کا دور تھا۔ اتنا بیچ میں لمبا عرصہ ہے، لیکن 100 سال تک ان کو عروج ملا۔ اس وقت انہوں نے تورات کو نافذ کیا۔ اس وقت دنیا میں تورات ایسی امپلیمنٹ کی گئی جیسے آج قرآن کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی قوم اپنی کتاب کو جما لیتی ہے، اللہ اس کو جما لیتے ہیں۔ پھر دوبارہ ہیکل سلیمانی قائم ہوا، یہی نقصان تم اقسن تم سوسی کو، جب قومیں اچھا کرتی ہیں اللہ ان کو اچھا دیتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا، رفتہ رفتہ زوال، بیرونی دشمنوں سے متاثر ہوئے۔ یاد رکھیں بنی اسرائیل کی ہسٹری اور آج مسلمان کے، کبھی ان کے اوپر زوال جو ہے وہ باہر سے نہیں آیا، اندر سے نظریات بدل گئے، اخلاقی پابندیاں بدل گئی۔ رومنز اینڈ یونانیز یعنی گریکس اینڈ رومن سے یہ اتنے امپریس تھے کہ شرک ان میں آ گیا، ان کے رنگ ڈھنگ آنے لگے، کلچرلی ان کو اپنے آپ محسن سمجھنے لگے، انہی کی طرح عبادات کے طریقے ہوئے۔ خود انہوں نے رومنز کو مدعو کیا کہ آئیے ہم پہ حکومت کریں۔ اب بتائیے ماضی کی باتیں لگتی ہیں؟ جب آج مسلمانوں کی اس تاریخ کیا چوڑی حال پڑھتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا؟ پھر 63 BC یعنی حضرت عیسیٰ سے صرف 63 BC جنرل پومپائی جو تھا انہوں نے ان پر قبضہ کیا اور پھر ان کو خوب کیا۔ نام کا یہودی تھا، اس شخص نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اپنی محبوبہ یعنی کراس کے لیے ایک طواف تھی، کہنے لگی مجھے یحییٰ نہیں اچھے لگتے، یہ ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں، انہوں نے زنا سے روکا تھا۔ تو اس کے اوپر پھر اس نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا اور ان کا سر اپنی محبوبہ کو پیش کیا۔ پھر اسی طرح ہوتے ہوتے جنرل ٹیٹس نے ان پر حملہ کیا اور اس طرح the temple of Suleiman has been destroyed. Only one wall is left today, which is called the Diwar-e Giriya, the Wailing Wall. There are many people who live there today. इनकी अपनी हिस्ट्री पढ़ के देखें, एक एक लफ्ज जैसे जूते पे जूते का पहुंच जाता है, इस तरह मत है मुस्लिमों के हालात है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि बनी इसराइल का दाखिला बैतुल मुकद्दस में ममनू था, उनको वीजा नहीं मिलता था। हैरत हो रही है, इसराइल में देखें एंड एंटर। पहली दफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको बैतुल मुकद्दस में आने की इजाजत दी। 600 साल तक ये फलस्तीन में दाखिल नहीं हो सके। याद रखिए अल्लाह ताला की ये बातें, तो इन सारी आयतों में ये चार अदवार पेश किए गए। और नबी सल्लम जब मबूस हुए, इन्हीं लोगों को कहा गया कि इस शख्स को मान जाओ, ये वही है जिसका तुमने वादा किया गया था, मानते तो असार रब्बुक मैं यरहमकुम, अल्लाह तुम पे रहम करेगा, मुसलमान हो जाओ। लेकिन उन्होंने अल्लाह की इस दावत को ठुकरा दिया। अब मैं और आप जरा इसको अपने ऊपर लेकर सोचें, अगर आप इन सारी चीजों को गौर से सुन के अपने हालात पे टैली करेंगे तो आपको उम्मत मुस्लिमा के आज सबसे बड़े मसाइल की वजह समझ आएगी। जब उम्मत फिरकों में बढ़ती है और जब किताब को छोड़ती है, और हकीकत में किताब को छोड़ना ही फितनों में पढ़ना और अपने आप को फिरकों में बांटना है। आज हम मुसलमान क्या करें? क्या हमारी रुजो जवाल की कहानियां सुनाऊं? वो तो आप अखबारों में पढ़ लें। आज से लेकर 20-25-30 साल पीछे की तरह अखबारें जमा करके आपकी तो मुसलमानों की हिस्ट्री लिखें, आपको इसमें से बहुत कम चीजें फर्क लगेंगी। तो अल्लाह ने हमें सबको यहाँ मौका दिया। आज इस साल की इस दौरे कुरान के जरिए अगर हम जमीन के चप्पे चप्पे पे मुसलमानों को ये पैगाम दे दें, तुम नहीं बन पोगे जब तक तुम अपनी किताब की तरफ वापस नहीं आओगे, और तुम नहीं बन पोगे जब तक तुम अपने नामों को इस्लाम के नाम के साथ जोड़कर फिरका वारियत के तासुब से नहीं बचोगे। दुश्मन पहले मुसलमानों को तोड़ता है, फिर उसके बाद जब वो फिरकों में बढ़ते हैं उनकी ताकत कम होती है, फिर किताब की बजाय उनको छोटी छोटी फिक्रें, छोटी छोटी बातें, नाम, शख्सियात इतने बड़े कर देता है, और फिर लोग आपस में लड़ते हैं। दुश्मनों ने बहुत कम लोगों को अपनी तलवारों से मारा, उन्होंने मुसलमानों को मुसलमानों की तलवारों से मारा। मैं और आप अगर इस बात को आज समझ जाएंगे तो आज से मुसलमानों के अरूज का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। हम अभी भी मस्ती करना चाहते हैं, मस्तियों में कुरान मुश्किल लगता है, बोझल है, इसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकते। इट्स टू मच टू रीड और अंडरस्टैंड और लर्न, घर बैठ के 5 पारे पढ़ लें। तो याद रखिए, फिर जितना मर्जी डिले कीजिए, ये हमने आपने खुद इस्लाम के अरूज को रोका हुआ। आज उम्मत उठे, और उम्मत उठ के ये किसी हद तक जितनी जल्दी उठेंगे ये काम होगा, होगा उसी दिन। अब यूएनओ के किसी प्लेटफॉर्म में अगर मुझे इस वक्त भी ले जाएंगे ना, तो मैं वहां पूरे यकीन और कॉन्फिडेंस से ये बात कह के आ सकती हूँ कि मुसलमानों के हकूक तब मिलेंगे उनको जब वो अल्लाह की किताब को उसका हक देंगे। दैट्स इट। 100 बातों की वजह से आप ये करेंगे, आप मेहनती भी हो जाएंगे, आपको आखिरत का डर भी होगा, फिर आप रिसर्चेस भी करेंगे, आप साइंस में भी जाएंगे, फिर आप दुनिया की भी तरक्की करेंगे। जब मुसलमान असल किताब से कटते हैं खुशफहमियां, ये कर लो तो जन्नत, वो कर लो तो जन्नत, ये वजीफा पढ़ लो। आज भी लोग जब आपके बस एंड पे आते हैं ना दर्स के, 98% ये यकीन होता है वजीफा पूछेंगे, दुआ बता दे, वजीफा बता दे। मगर कि वजीफा ये कि आप कल के बारे में 10:30 बजे यहाँ पहुंचे, वो तो मैं कोशिश करूंगी, मुश्किल है, वजीफा बता दें, दुआ करा दें, क्या करें, कोई वजीफा, कोई बात, कोई आयत का वेट। याद रखिए, ये आज का मसला है। सहाबाए कराम के आप दौर को पढ़ लें, नबी सल्लम के साथ 23 साल रहे, एक सहाबी की कोई मुझे तो रिवायत नहीं मिली कि किसी मुश्किल में पड़े और आपके पास आए अल्लाह के नबी वजीफा बता दें। बिलाल आ जाते अल्लाह के नबी वजीफा बता दें, बड़ा उमैया जुल्म करता है, हुवैब आ जाते अल्लाह के नबी को वजीफा बता दें, अल्लाह के नबी को पानी में दम कर दें, कोई तवीज पहन लो। यकीन करे, दिल जले से ये बात कर रही हूँ कि आज उमैया जो टोने टोटकों में पढ़ के सोचती है मुसलमान है, ये सिर्फ झूठी निशानी है इस्लाम की। ऐसे कुरान से कोई फायदा नहीं होगा, आप पूरा कुरान गले में लटका लें, एक आयत दो आयत से क्या होगा, अगर आपका अपना दिल मुसलमान नहीं। ये आसमान पे अल्लाह ताला फैसले जो करते हैं ना मुसलमानों के मुकद्दर के, ईमान वालों की नजरों से करते हैं। मुसलमान किसी को ऐसे घूर के देख जाते थे, उसकी जान निकल जाती थी। आज हम इतने हो गए, कपड़े पहन लिए, जूते ले लिए, हमारा रोब नहीं बना। उधर हाल अभी आप पढ़ेंगे सूरह कहफ में कि किस तरह वो गार में सोए हुए और उनका रोब है इतना। तो मुसलमान का रोब अपनी किताब पे। अब इस पूरी सूरत बनी इसराइल में आपको मुझे पस्ती से निकलने के रास्ते बताए जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे यहाँ पढ़ाते हुए ऐसे ही फील हो रहा है कि हम दोबारा दूसरे पारे पे आके वही तरतीब 32 पारे की भी, कि जैसे वहां पहले उम्मत को जोड़ा जरा किया, फिर उसके वल्लई सल बिर्रा वाली आयत में बिर नेकी का एक वाज़ह तसव्वुर दिया, और फिर मना मना बिल्लाही से होते होते एंड पे तलाक और इद्दत की सारी बातें पेश करके मईशत मुआशरत हत्ता के जाती जिंदगी की खुशी गम बता दी कि इसको किताब के जरिए कर लो। आपको जरा बनी इसराइल सिर्फ रिवीजन लगेगी, है इसमें ہزاروں باتیں لیکن آپ ساری پڑھ چکے ہیں اور سن رہے ہیں, لیکن آج آپ نے اس سے ایک سوچ کے ساتھ اس کو لینا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دے رہا ہے اس کو 1, 2, 3, 4 اگر کر سکے پوائنٹنگ اوپر آئے تو ان پہ کرتے جائیے. یہ ہے امت کے رستی سے نکلنے کے راستے. اس کا آغاز کہاں سے ہوگا, آئیے دیکھیے آیت 9. ان ھذا القرآن یھدی للتی للتی ھی اقوم. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو لکھ لیجئے کہ عروج کا نقطۂ آغاز اس کتاب کو کتاب ہدایت بنانا ہوگا. قرآن کی ہدایت کی بات ہے, اور حقیقت ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کسی قوم کو ہدایت نہیں مل سکتی, جیسے چراغ کو چھوڑ کر کسی کو روشنی نہیں ملتی. ایک دفعہ یہدی للتی اقوم کے اوپر عمل کر کے دیکھیے, پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی دنیا کے بھی کام بنتے ہیں اور آخرت کے. لیکن انسان قربانی نہیں دے سکتا, اسی لیے اگلی آیتوں کو دیکھیے گا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے, اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے, یعنی دنیا مانگتا رہتا ہے. جلد بازی کے انسان کی کہ تاریکی سے گزرے بغیر روشنی طلب کرنا. آج میں اور آپ جب دعائیں کرتے ہوں گے, اور امام کعبہ سے بھی معذرت کے ساتھ, جب وہ بھی حرم میں جا کے دعائیں مانگتے اللہ امت کو روج دے اللہ امت کو دے, تو اللہ یہی بات کہتا ہوگا, کبھی تاریکیوں سے گزرے ہوئے روشنی ملی, کبھی کچھ محنت کیے بغیر دنیا میں کچھ ملا. تو آپ کی امام صاحب دعاؤں سے کیا ہوگا, امت کو تیار کریں, اسی حرم کو مرکز ہدایت بنا دیں. لوگ جس صفات سے یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں, ایسے ہی ان کو کہیے کہ چلیے اور اپنے آپ کو اس دین کے لیے لگا دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ مسلمانوں اٹھو, تمہارے سونے کے دن گئے, رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. آپ یہیں سے لکھ لیں کہ رات سے مراد زوال ہے اور دن سے مراد روشنی ہے, تو انشاءاللہ پوری سورت کا تھیم عروج و زوال کی کہانیاں بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا, رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا. کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اس طرح ہم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ کر کے ممتاز کر دیا. جب تک امت مسلمہ اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات کو درست نہیں کرے گی, عروج نہیں ملے گا. پہلی چیز, دن کا آغاز آدھا دن گزرنے سے کریں گے اور آدھی رات بھی جاگ کر گزار دیں گے تو کیا ہوگا, ترقی نہیں کریں گے. سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں. سورج جیسے وقت پہ آتا وقت پہ جاتا, چاند وقت پہ آتا وقت پہ جاتا. اللہ نے ایک فطری سی گھڑی ہمارے اندر لگا دی. کل کسی نے مجھے ایک بہت ہی اچھا کمنٹ بھیجا, اس میں لکھا ہوا تھا, اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ 1350 سال سے مسلمان بغیر الارم اور گھڑیوں کے اٹھتے تھے فجر, اور اب ان پچھلے 100-125 سال میں الارم اور گھڑیاں بھی لگا لی لیکن پھر بھی آنکھ نہ کھلی. فرق کس بات کا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ جب مسلمان اصلی مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر کا الارم بجتا ہے تہجد کے وقت, پھر نہ اٹھ سکے کسی مجبوری میں تھکا ہارا ہوتا ہے وہ بیک اپ الارم ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے آتا ہے کس چیز پہ کہ چلو تم اب اپنے آپ کو فجر کے لیے تو تیار کر لو. لیکن جب مسلمان اندر سے سویا ہو, جب اندر شعور نہیں ہے, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا فکر نہیں ہے, تو پھر باہر کی گھڑیاں بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی. امت مسلمہ کا ماضی دیکھ لیجیے, ان کی راتیں بھیگتی تھی, وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے, کچھ اس طرح سوتے کبھی روتے کبھی اٹھتے کبھی بیدار ہوتے, اور دن ان کے محنتوں کے تھے. وہ اس غدو تمنا اہلکا کی بات آپ پیچھے پڑھ چکے سورۃ آل عمران میں, کہ کیسے نبی نے مثالیں قائم کر کے دکھا دی کہ فجر سے وقت سے اٹھتے تھے اور اپنے آپ کو لیتے تھے. یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں, اس کا ٹاپک ہے, یہ آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی. دل جگائیں, 1350 سال تک امت محمدیہ نے بغیر لاؤڈ اسپیکر کی اذانوں اور بغیر الارم والی گھڑیوں کے صبح جاگ کر نماز فجر پابندی سے ادا کی ہے. اس زمانے میں اطاعت خداوندی کا جذبہ دل میں معزن رہتا تھا اور دل ہی نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے. اپنے بچوں کے دلوں کو زندہ کریں تاکہ وہ خود ان کو اٹھائیں. اب گناہ کرتے کرتے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہم فجر میں سوتے رہتے ہیں, اپنا الارم والی گھڑیاں کام آ رہی ہیں اور نہ ہی تیز آواز والے لاؤڈ اسپیکر. اسی صورت میں پڑھیں گے کہ ان قرآن الفجری کا نہ مشہود, فجر کا قرآن اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو لکھ لیجئے کہ عروج کی ریسیپی کا دوسرا انگریڈینٹ فجر کو اس کے وقت پہ پڑھنا. آپ سوچیے جب دن کا آغاز ایک کبیرہ گناہ سے کریں گے تو اس دن میں برکت ہوگی، اور فجر کو وقت پہ پڑھنا شیطان کو ڈیفیٹ کرنا، پورے دن کے لیے وہ بےچارا شرمندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس نے تو شروع میں مجھے کک آؤٹ کر دیا۔ جیسے کھلاڑی اگر شروع میں ہارنے لگے نا تو پوری ٹیم کا مورل ڈاؤن ہوتا ہے، وہ کہتے پہلی وکٹ پہ اڑ گیا اب کیا ہوگا آگے، تو کیا میں اور آپ پھر شیطان کی ان باتوں پہ چلتے ہیں؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم امت بہت سو چکے ہیں، امت کی رات کچھ لمبی ہو گئی، بہت کام کیا تھا نا ہم نے، 1300 سال تک ہم کام کرتے رہے، جب بہت کام کرے تو سو گئے، لیکن الحمدللہ اب سو سو کر امت اٹھ رہی ہے۔ کتنا کچھ سوئیں گے، مردہ ہی نہیں جاگتا، ورنہ تو بہت سونے والا بھی اٹھتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو لوگ اپنے گلاسز ڈھونڈتے ہیں نا، اس طرح آج اٹھنے والی امت قرآن ڈھونڈ رہی ہے، اس کو دنیا میں اب روشنی لانی ہے، جاگو اور جگاؤ۔ نیند تو آ جاتی ہے بہت کام کرنے سے، لیکن نیند میں پڑھ کر کام چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں، تو تھکی ہوئی امت کو اللہ تعالیٰ یہاں میسج دیتا ہے کہ اٹھو، اپنے نام اعمال کی فکر کرو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لگا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم اسے ایک لکھی ہوئی چیز کی صورت میں اس کے لیے نکالیں گے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اٹھو پڑھو اپنی اس کتاب کو، آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ چڑیوں اور ستاروں اور پتہ نہیں کس کس چیز کے ساتھ ہمارے مقدر جڑے ہوئے ہیں، نہیں، انسان کے مقدر کس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ انسان کے اعمال کے ساتھ۔ یو آر دی آتھر آف دی یور اون بک آف ڈیڈز، میک شیور اٹس ورتھ ریڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ، یہ آپ کو بھیجیں گے اصل پہ انشاء اللہ تعالیٰ۔ بہت ہی پیاری کوٹیشن تھی کہ تم خود اپنی کتاب کو لکھنے والے ہو، آج وہ لکھیے جو قیامت کے دن ورتھ اٹ ہو۔ تو کل مجھے اور آپ کو اپنی کتاب پڑھنی ہے، شرط کیا ہے کہ آج ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا عادی نہیں کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اپنی کتاب کو دیکھ کر غم پڑ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اور ولا تزر وازرہ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے بھی نہیں، جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ کیا بتایا، یہ بھی عروج اور سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اپنے نام اعمال کو درست کرنے کی دعوت دیتے ہیں؟ دیکھیے ابھی نام اعمال ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، ہم اس میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں، بھی موقع ہے۔ اس لیے انفرادی محاسبہ، پرسنل اکاؤنٹیبلٹی، یہ اجتماعی محاسبے پہ جائے گی۔ آج اگر گورنمنٹ کی طرف سے احتساب کمیٹیاں قائم کر بھی دی جائیں، چند سیاستدانوں اور وزیروں اور مشیروں کے حساب کتاب کے لیے کیا ہوگا، لوگ پیسے دے کے آپ کب نکل جائیں گے؟ لیکن جب تک ہر بندہ اپنا محاسب خود نہیں بن جاتا، تب تک بات نہیں بنتی۔ تو اس وقت یہ نام اعمال میرا آپ کا منتظر ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور یاد رکھیے جو آج نیکیاں کریں گے نا، یہ قیامت کے دن پل سرات پر روشنیاں دیں گی۔ انسان اتنے ہی گناہ کرے جتنا بوجھ اٹھا سکے، اور روشنی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، جتنی روشنی دنیا میں جمع کر سکیں گے اتنی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ اس میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے کب، جب وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب ہم گناہ کر کے اپنے نام اعمال کو بوجھل کر دیتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موقع دیتے ہیں کہ اب تو ہمیں اور مار لگا اور پریشانی بلا۔ ایک تاریخ کا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ ہوا۔ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر آئی اور بیان کیا کہ میری تیل کی شیشی زمین پر گری اور زمین نے سارا تیل پی لیا، آپ واپس کروا دیں۔ سمجھے بات، حکمران سے کیسے بات کا مطالبہ کرتی کہ آپ حکمران ہیں، میرا نقصان پورا کریں۔ جیسے آج کوئی کہتا ہے اچھا جی میری حادثہ ہو گیا، اب آپ جا کے میری کمی پوری کریں، کسی کمپنی سے آپ لوگوں نے اگر معاملہ کیا، خیر آپ نے ایک خط لکھا اور عورت سے وہیں رکھنے کو کہا، یعنی جہاں زمین پہ تھا۔ عورت نے خط رکھا تو وہاں سے ایک تیل کا چشمہ ابل پڑا، اور عورت نے شیشی بھرنے کے بعد خط کھولا تو وہاں لکھا تھا کہ زمین تیل واپس کر دے، ورنہ میں تیری جگہ کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بے نمازی کے عذاب سے ڈر کر زمین نے تیل واپس کر دیا۔ ذرا سوچیے ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتے اور جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں. اب آپ سوچ لیجیے, یعنی ایک بڑے حکمران کا روب اتنا تھا کہ اللہ زمین کو بھی کرے, آپ کے لیے کیسے بھی سرک آپ میں دیکھے گا, پوری کائنات وہ چند اس نوجوان لڑکوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے. لکھ لیجیے, جب آپ اللہ کے دین کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ پوری کائنات کو آپ کا معاون بنا دیتا ہے. پھر موسم کی گرمی سردی اور پریشانی آپ کو روکتی نہیں کہ اللہ ابھی یہ نہیں کر سکتے ابھی وہ نہیں کر سکتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں ایک بنیادی نقطہ دیتے ہیں کہ نشانیوں سے اللہ کا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا پہچانو. معراج ایک نشانی تھی, بنی اسرائیل کی تاریخ ایک نشانی تھی, عروج اور زوال کی, یہاں رات اور دن کی نشانی دیکھی, آگے ہم قوم نوح کی ہلاکت کو دیکھیں گے, نام اعمال ایک نشانی ہے, آگے ہم ماں باپ کی شخصیت کی صورت میں نشانیاں دیکھیں گے. تو یہ سب کچھ اللہ ہمیں دکھاتا ہے. اسی بارے میں آپ دیکھیں کہ نشانیوں کی بات ہو رہی ہے نا, کہ اللہ کہتے ہیں نشانیاں ڈھونڈو, میرے سائنس کو پہچانو, یہ مائل سٹون ہے, یہ دنیا میں ہونے والے واقعات تمہیں اللہ کا خوش ہونا یا اللہ کا ناراض ہونا دکھاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے شجر ممنوعہ کی بات اس بارے میں آئے گی, ابلیس کو مہلت دینا ایک نشانی ہے, کشتی نوح وہ ایک نشانی تھی, کس طرح اللہ نے اس کو بچایا. پھر بنی اسرائیل کو جو نو نشانیاں دی گئی اس کا ذکر آگے آئے گا, فرعون کا ڈوبنا اور پانی کے اندر سے واپس آ جانا, اس کی ہلاکت ایک نشانی ہے, اور آگے اصحاب کہف کا قصہ ہم پڑھیں گے. یعنی پورا پارا جو یہ نشانیوں سے بھرا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان نشانیوں کو لینے کا اور ان کو سمجھنے کا. آج کے زوال کی ایک اور وجہ, جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. کیا پتا چلا, بڑوں کا بگاڑ پوری قوم کا بگاڑ بن جاتا ہے. چند بڑے لوگ, دولت والے, پیسے والے, ان لیڈ جو ڈھیپس ہوتے ہیں, جب وہ مستیاں کرتے ہیں تو وہی ساری قوم کا مقدر بن جاتا ہے. تب عذاب کا فیصلہ ہر بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. دعا کیجیے ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق مل جائے. ہمارے نام اعمال ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں, اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے. اب ایک اور زوال کی ریسیپی کا انگریڈینٹ, حب دنیا, اس دنیا کو پانے کی طلب. تو کا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء, جو کوئی اس دنیا میں جلد حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں. پکڑو, بالکل ایک بیزاری کا انداز ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ فقیر آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا بندے کو اس کا بات کرنا سننا, تو لوگ کہتے ہیں جاؤ جاؤ بابے کو آٹا دو, جاؤ جاؤ فارغ کرو اس کو, چلو یہ روٹی دے دو, رات کا بچا کھانا دے دو. اسی طرح یاد رکھیے, دنیا کے طلبگار کو اللہ ایک بیگر سمجھتے ہوئے, فقیر سمجھتے ہوئے, کتنی چھوٹی چیز کا طلبگار ہوگا کہ جلدی دے دو, لیکن سب کو پھر بھی نہیں دیتے. لمن نرید, جس کے لیے ہم چاہتے ہیں, اور ماں نشار جتنا چاہتے ہیں, پھر ہم اس کو یہیں دے دیتے ہیں, جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں. پھر اس کی قسمت میں یا اس کے نصیب میں جہنم لکھ دیتے ہیں, جس کو وہ تاپے کا ملامت سزا اور رحمت سے محروم. اور اس کے برعکس اور جو آخرت کا خواہش مند ہو, دعا کریں کہ اللہ مجھے آخرت کی خواہش لگا دے, اور اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ آج سے تو میں دنیا کے ساتھ ساتھ اب آخرت کی خواہش رکھنے والی بن گئی. تو کیا صرف آخرت خواہشوں پہ ملے گی؟ نہیں, من اراد الاخرہ تو نہیں, وسعى لها, دوسرا سٹیپ, کوشش کرنی ہے. کر تو رہے ہیں اتنی مشکل سے بیٹھے ہوئے, جیسے وہ کسی نے ایک چیز بھیجی کہ کوئی عورت ہے, میاں بیوی ہوں گے تو اس کو کہتی ہے آپ تراوی پڑھنے نہیں جائیں گے؟ کہتا نہیں, تمہیں پتہ ہی ہے میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا ہے. کہنے لگی پھر دوبارہ آتی ہے, اچھا روزہ نہیں رکھیں گے؟ کہ تمہیں پتہ ہے میری طبیعت خراب ہے, میرے ایسے پیٹ میں درد ہوتا ہے. وہ پھر آتی ہے, پھر افطاری تو میں نہ بناؤں؟ تو کہتا کیوں, میں کوئی کافر ہوں میں افطاری نہ کروں؟ یہ ہے بات. سالہا, کوشش تو کر رہے ہو لیکن کتنی, سایہا, آخرت کے لیے اتنی کوششیں کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے, اور دنیا کے لیے اتنی کوششیں جتنا اس میں رہنا ہے. جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور وہ مومن بھی ہو, تو ایسے شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی. ہاں, اس کے علاوہ ان کو بھی اور ان کو بھی, یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے طلبکاروں کو, ہم دونوں کو دنیا کا سامان تو دے ہی دیتے ہیں. یعنی دنیا مانگو یا آخرت مانگو, دنیا تو ملنی ہے. بے فکر ہو کے آخرت مانگے, دنیا ملے گی, لیکن صرف دنیا مانگیں گے تو صرف دنیا ملے گی جتنی جب اللہ چاہتا ہے. تو کہا دنیا تو ہم سب کو دیتے ہیں, یہ تیرے رب کی عطا ہے, تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں، مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے بھی اور زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ اپنے اوپر غور کرو، نشانیاں دیکھو. آپ امیجن کیجئے کہ کسی کے دو گودام تھے نا، گودام کہہ لیجیے، اسٹوریج ہاؤس کہہ لیجیے، اب وہ جل گئے. ایک کا مال انشورڈ تھا، ہم اس وقت اس بحث میں نہیں کہ انشورنس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، مثال دینے کے لیے سمجھتی ہوں کہ کسی نے اس کے نقصان کو پورا کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور دوسرے نے کیا کہا تھا کہ دوسرے کا انشورڈ نہیں تھا. اب جب ایک کا گودام جلا وہ تو خوش ہوگا کہ ہو سکتا ہے پرانا مال پڑا تھا، بک بھی نہ کرا تھا، لیکن اس کو کمپنی کی طرف سے پورے پیسے واپس مل جائیں گے. دوسرے کا سارا نقصان ہوا. اب اس ساری مثال کو ہٹا کر رکھ لیجئے کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کی انشورنس اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. مومن کا کبھی نقصان رہتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم کرو گے، رما کا نہ تھا اور ربی کا محضورت. دنیا کی انشورنس کمپنیز کو پتہ نہیں کیا کیا دھوکے کر کے تمہارے ساتھ شروع میں تم سے اٹھا لیں گے، ساری دنیا سے اربوں ملین ٹریلین اپنے کھاتوں میں ڈالیں گے اور تمہیں سینت کر دیں گے، آپ کی غلطی اس کی غلطی ادھر سے ادھر سے، لیکن اللہ آنا پائی پورا کر دے گا. لکھ لیں، آج بھی اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے کوئی اپنا نقصان کرے. ہو سکتا ہے اس وقت آپ ایسے اپنے ذاتی کام کے لیے جانے والے تھے، آپ جاتے آپ کو فائدہ ہوتا اور آپ چپکے سے اللہ کو یہ کہہ کر آگے، اللہ اپنی ذاتی چیز کو چھوڑ کر تیرے کتاب کے لیے آ گئی ہوں، تو میرا کام خود کرا دے. اللہ پہ یقین رکھیے، وما کان آتا اور ربی کا محصورا، پھر جو رب دیتا ہے وہ تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. لوگ چکر لگائیں گے، مشکلوں میں پڑیں گے، پھر کہیں کام ہوگا، اتنا مال لگے گا، وکیلوں کے پاس جائیں گے اور کیا کچھ، اللہ آپ کے کام گھر بیٹھے کرا دے گا. یہ اللہ کا بات ہے، اس کو آزما کر دیکھ لیجیے، اللہ کبھی نقصان نہیں دے گا. لیکن ہمارا حال ہے ہم اسلام کو ستیلے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور اپنے ہر نقصان کو اس کے ذمہ لگاتے ہیں. ہاں دیکھا نا، پڑھنے آ گئی تھی تو یہ ہو گیا، پیچھے سے یہ ہو گیا، آج یہ نقصان ہو گیا، آج وہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو مرضی کرو، میرے وعدے سچے ہیں. اور اللہ کے وعدے کون سے ہیں؟ جس پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان جتنا یقین رکھے. پھر اب دیکھیے یہاں یہ جو بات کی نا، فضلنا بعدہم علی بعد، اس سے بھی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انسان نکلتا ہے تو اللہ دنیا میں اس کو عزت بھی دیتا ہے. دنیا میں اسلام کی عزت ہے، لیکن ہمارا حال ہے کہ ہم اسلام کو اور دین کو اور دین والوں کو کھاتا پیتا تو دیکھ ہی نہیں سکتے. ایسا غلامی کا ہمارے دماغوں دلوں پہ قبضہ ہوا، ہم کہتے ہیں مسلمان اور اسلام جوتیاں چٹخائیں، ادھر پھریں ادھر پھینکے، اور کام تو بس دنیا والے، کافر تو بس ایسے کر رہے ہیں. لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ دنیا بھی اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی تھی. جب ہم اللہ کے کام کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کام کرنے لگتا ہے. آج مسجد کے امام صاحب کو کوئی ذرا لینڈ کروزر میں نکلتا دیکھے، لوگ بدگمان ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ساری ڈونیشن یہ اپنے گھر ہی دے گئے، کسی نے پتا نہیں چھوڑا ہوتا. اللہ دیندار اور امام صاحب کو کیا وہ لینڈ کروزر چھوڑیے، وہ اس سے بڑی چیزیں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا. لیکن ہم دین کو سوتیلا سمجھتے ہیں، ہم نے دین کے ساتھ محرومی کا تصور لگایا ہوا ہے، اسی لیے پھر ہم دنیا کے لیے بھی کوشش نہیں کرتے. اور وہ بےچارے کیوں پھر اتنی محنت کریں؟ ان کو پتہ نہ اچھا پہن سکتے ہیں، لوگوں نے شک کرنا، نہ کھا سکتے ہیں، نہ گھر بنا سکتے ہیں. چلو پھر بیٹھو مسجد میں، بیٹھ کے چندے مانگو، ضروریات پوری کر لو. یاد رکھیے دین کا ایک بہت بڑا حصہ دین کے نام پر یا دنیا کے نام پہ محنت کرنے کے ساتھ ہے. اللہ نے کسی امام صاحب کو نہیں کہا کہ آپ پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے رہے، نہیں، فجر سے لے کے ظہر کے بیچ میں جو ایک طویل ٹائم ہے، یہ امام اور دیندار حضرات کو محنت سکھانے کے لیے کہ جاؤ تم بھی دنیا کے کام کرو، تم بھی سائنس سیکھو، تم بھی جا کے میڈیکل کے پروفیشن میں جاؤ، کیونکہ تم ہی نے تو انہیں ممبروں سے لوگوں کو میسیجز دینے ہیں. لیکن ہوا کیا، جب ہم نے دین کو اتنا شٹ ڈاؤن کیا، دینداروں نے پھر بیٹھ کے صرف مسجدوں میں بیٹھ کر یہی باتیں کہنی شروع کی. ان کی مجبوری تھی کہ دنیا چھوڑ دو، کیونکہ لوگوں کو ان کی اچھی نہیں لگتی، ان کو لوگوں کی اچھی نہیں لگتی. کہاں کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کے امام کعبہ ہوں یا کسی مسجد کی امام ہوں اور ان کے آگے پیچھے اردلی ہوں اور ان کو اتنی عزت ملے. کسی نے ایک مجھے ویڈیو بھیجی، ایک آدھ مہینہ ہوا ہے امام کعبہ کسی جگہ ہے، آپ لوگوں کو ملی کبھی؟ ویسے دیکھ کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، کسی جگہ امام کعبہ گئے ہوں گے تو وہاں جو ان کا ویلکم ہوا اور جو ان کی گاڑیوں کی تھی، تو اس کی بیک پہ انہوں نے مرحبا امام کعبہ، مرحبا، لوگ ان کی گاڑیوں کے شیشے کھولے. یہ بھی دنوں کی بات ہے جب یہ ہمارے ٹرپ شروع ہو رہے تھے، تو میں نے اس کو پورا دیکھا تو میرے آنکھیں بھر آئیں کہ دین کی کتنی عزت ہے. کچھ نہیں مجھے اس میں سمجھ آئے، یہ بات سمجھ آئی کہ جیسے لوگ اداکاروں، گلوکاروں اور فنکاروں کے نام پہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح آج بھی دین کی قدر کرنے لیں. اور ان کی شکل سے کون جانے، ان کے رنگ کو کون جانے، ان کو دیکھے کون، ان کی عزت کس لیے اس قرآن کے ساتھ ہے. تو یاد رکھیے یہ قرآن جی اسلام آپ کو اپنا سب کچھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں عزت ہے تو پھر آخرت میں تو درجے اور بھی زیادہ ہوں گے. دنیا میں اپنی عزت اور اپنی چیزوں کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ امت مسلمہ کو آخرت میں کیا ملے گا, تو میرا اللہ کے سر دامن میں چھپ جائے گا اور خوف آئے گا کہ اللہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ آخرت میں نہ کرنا. لکھ لیجیے, یہ دنیا آخرت کا ایک تعارف ہے. یہ دنیا ایک ٹریلر ہے, کوئی فلم بنتی ہے نا تو لوگ اس میں پہلے ٹریلرز ڈالتے ہیں, کلپس ڈالتے ہیں, یہ اہم ہے, یہ اچھا ہوگا, یہ فلاں ہوگا. یہ دنیا ہمیں کلپس دکھاتی ہے آخرت کی, اصل سٹوری وہاں ہوگی. اس لیے ابھی ساری فضیلتوں پہ جتنی بات ہوئی کیونکہ یہ اللہ کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ وہ احکام عشرا جن کو جیوز نے 10 کمینڈمنٹس کہا, اور آج قرآن میں یہاں 22 سے لے کے آگے تک حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ احکام عشرا کا قرآنی ورژن ہے, اور اس کا آغاز پھر توحید سے لے کر پھر ترتیب کے ساتھ چلے گا. تو لکھ لیجئے کہ زوال کو روز میں بدلنے والی کہانیاں کیا ہیں. پہلی بات, تو اللہ کے ساتھ پھر دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدار بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اوف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ, اور تمہاری زبان پر دعا کیا ہو ان کے لیے, رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, اے رب جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا بچپن میں تو بھی ان پر رحم کر. ہاں باقی تم پوری کوشش کرتے ہو ان کو خوش رکھنے کی, لیکن بعض دفعہ وہ اپنی کچھ بیماریوں کی وجہ سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بدگمان رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے نہیں. تو ڈونٹ وری, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا, اگر تم صالح بن کر رہو گے تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے, اور جو اپنے قصور پر آگاہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. یہاں دیکھیں کہ ماں باپ کی بات ہے, حقیقت ہے کہ اللہ کے حق کے بعد پھر ماں باپ کا حق ہے. اللہ کو حق دلوانا آتا ہے, اپنا بھی آتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ متصب ہوتے کہتے صرف مجھے دو, کسی انسان کو نہ پوچھو, کسی کے نہ سوچو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بعد ماں باپ کی بات دی اور اختیار دیا. جس طرح ہماری آنکھیں جھپکتی ہیں, جس طرح دل دھڑکتا ہے, اسی طرح ماں باپ کے آگے آ کے اسی طرح ہو جاتے, آنکھیں جھکی ہوئی اور جھکے ہوئے, اور ایسے مرغی کی طرح پر سمیٹ کے بیٹھتے اور بات کرتے ہوئے اوف بھی نہ کہتے, کیونکہ اوف کے ساتھ ان کا دل بجھ جائے گا. اب دیکھیں آپ کے اوف, اگر آپ کے سامنے شمع ہوگی نا تو بجھ جائے گی اس بک سے. اسی لیے کسی نے کہا کہ آپ کی اوف سے ماں باپ کے دل کا چراغ بجھ جاتا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اوف سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کہتے تھے. تو یاد رکھیے, ماں باپ کو ٹالریٹ نہیں کرنا, ان کو آنر دینا ہے, وہ آپ کے لیے آپ کی عزت دینے والے بات ہے. قولن کریمہ, چیخنا نہیں, تڑپنا نہیں, آپ تو یہ کرتی نہیں, آپ کو تو وہ نہیں ہے. اب دیکھیے, عمر کے ساتھ بڑھاپے, غم, صدمے, بیماریاں انسان کو چڑچڑا کر دیتے ہیں. چپکے سے سنتے رہو, یہ نہ کہ آپ بھی تو یہ کرتی تھی. بڑھاپے میں ان سے شکوے کرتے ہیں, ہمیں پالا اچھا نہیں, ہمارے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, آپ نے مجھے یہ نہیں دیا. نہیں, کیسے خوش رکھے ماں باپ کو, ان سے ان کی بچپن کی باتیں کرے. اچھا امی آپ کو سنا, پھر بولتے امی یاد آپ نے میرا یہ فراک لیا تھا, آپ نے یہ کھلونا لیا تھا, ان کی شادی کی باتیں سنے. دیکھیں وہ بوڑھی ہونے کے باوجود وہ شرما کے دوپٹہ ہاتھ میں پھیلانے لگیں گی, ان کے اندر حیا زیادہ تھی. لیکن آج بچوں کے پاس کہاں وقت ہے, آج ہم کہاں ان چیزوں کو سنتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر آپ بہت مصروف ہیں اور اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے تو ماں باپ کو چھوڑ کر سب کچھ مل سکتا ہے, عزت مل سکتی, شہرت مل سکتی ہے, سٹیٹس مل سکتا ہے, مگر جنت مل نہیں سکتی. اس لیے ان کا خیال رکھنا ہے. اور ایک اور فرق بھی سمجھ لیجئے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے, ان کی تربیت نہیں کرنی. اللہ نے مجھے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کو ٹرین کرو, ٹریننگ کا کام بچوں کا ہے, وہ انہوں نے کرنی تھی, جیسی آپ کی کر دی, اب وہ بدلیں گے نہیں. یہ بھی یاد رکھے, بوڑھے بدلتے نہیں. چھوٹی سی بیل ہوتی ہے, مضبوط کچی سی کمپل ہے, وہ جدھر موڑے مڑے گی. اب مضبوط درخت کب موڑیں, ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا آپ کیا کریں, صبر کریں, نہ اللہ کے معاملے میں نہ کسی اور کے معاملے میں آپ اپنی مرضیاں کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لیں. اور آپ دیکھیں کہ آج کے ماں باپ کو اپنے بچوں کو یہ مینر سکھانے چاہیے. آپ کہتے ہیں اپنے منہ سے کیسے سکھائیں, ماں ہے نا, یعنی آپ اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنا بچوں سے سکھائیں. ان کو بتائیں ابو کے سر سے بات کرتے ہیں, ابو کے آنے پہ یہ کرتے ہیں, ابو کے ہاتھ سے چیز لے لیتے ہیں, یہ کرسی ابو کی ہے, یہ کھانا سب پہلے ابو شروع کریں گے. پھر یہ پہلے کرتی تھی ہماری ماں, پہلے بچے زیادہ ڈیسنٹ لگتے تھے. باپ ہے نا تو وہ بیوی یعنی اپنی بیوی اور بچوں کی ماں کی خدمت کرائے کہ بیٹا امی کے سامنے یوں بیٹھتے ہیں, امی کی بات. اور کبھی آپ کا بچہ شاؤٹ کرے, چیخے چلائے, جوتا آتے اسکول سے یوں پھینکے, بس ادھر پھینکے, بات ہی نہ کریں اسے. یہ انسان کا بچہ بہت سینسٹیو ہے, جانور نہیں ہے ہمارے بچے, ان کو سب سمجھ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے جب نعمتیں بہت ہو جاتی ہیں تو ہمارے بچے میں بلیک میل کرتے ہیں. کبھی بچوں کے ماں باپ سے بات کرنے کے انداز کو دیکھیں, دل کرتا ہے کہ ان بچوں کو بھی ڈانٹیں اور ماں باپ کو بھی ڈانٹیں کہ آپ ان کی باتیں کیسے برداشت کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ لگا کر ہم اپنے بچوں کو کریں اور اپنے بارے میں. اب یہاں ایک آخری چیز کا بھی جواب آپ کو مل تو گیا کہ بس وہ انسان جب نیک ہوتا ہے اور ماں باپ کا بھی دین کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ یہ جو آیت نمبر 25 ہے نا, یہ ان تمام لوگوں کا ایک کامن مسئلہ ہے کہ جو دین کے کام کرتے ہوئے ماں باپ کو برا نہیں دیکھ پاتے یا ان کا حق ادا نہیں کر پاتے, خود نیک ہیں جیسے ریورٹس ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں, یہ فل ٹائم جن کو دین کی ذمہ داری ہے. عام طور پہ تو ماں باپ بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں, کبھی نہیں رہتے تو اس وقت وہ گلٹ کرتے ہیں کیا کریں, سب کو بتا رہے ہیں ماں باپ کا کیا کریں, پھر اگر ادھر ہیں ان کو تو ہم 10 دفعہ اور بھی دیکھ سکتے ہیں, ان کے لیے اور بھی ان کو, اور بعض دفعہ ماں باپ کو ضرورت کوئی نہیں ہوتی, آپ پاس بیٹھے رہے ہیں بس اتنی ان کے لیے کافی ہے, وہ کام بھی اپنے خود کرتے, بعض بڑے وہ اپنے ہاتھ سے کھاتے پکاتے کام کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے صرف ان کو دیکھنا ہے, حالانکہ اس وقت میں جا کر ہو سکتا ہے 10-100 لوگوں کو میں فائدہ دے دوں. اب وہ بیچ کی کشمکش میں تو اس کا جواب دیا گیا, ربکم اعلم بمافی انفسکم, تمہارے دلوں میں ان کے لیے اچھے خیال آتا ہے, تم ان کی خیال کرنا چاہتے ہو, اور بس ماں باپ خوش ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیا کریں پھر ایسی اولادیں. اللہ کہتے ہیں تم اچھے ہی رہو, ان تکونوا صالحین, تم دعائیں کرو, تم اپنے وقت کی کمی تحفوں سے پوری کر دو, تم ان کو مال دے دو, گفٹس دے دو, ان کو کچھ کرو, ان کو اچھی باتیں کرو, ان وقتوں میں ان کو زیادہ وقت دے دو جب تمہارا وقت کسی دوسرے کو نہیں چاہیے. تو فإنہ کان للأوابین غفورا, کیونکہ ایسے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آتے تھے. اور یاد رکھیں یہ انٹرفیس کی صورتیں, کوئی بچہ مسلمان ہو جاتا, کوئی ماں باپ نہیں ہے, مائیں ضد کرتی. ابو ہریرہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھیں, یہ سارے آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک سورت لقمان کے ساتھ, سورۃ عنکبوت کی آیتوں میں, اور اسی طرح وہاں واقعات آئیں گے. بعض مائیں لٹرلی ناراض ہو گئی, ایک ماں نے کہا تو اسلام جب تک نہیں چھوڑتا کنگھی نہیں کروں گی, کسی نے کہا دھوپ میں بیٹھوں گی, کسی نے کہا کھانا نہیں کھاؤں. اب آپ سوچیے یوتھ میں سے بچہ اب وہ اسلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں, ماں باپ اس کو تھریٹ کر رہے ہیں تو کیا کرے. حضرت عمر نے کہا ڈونٹ وری, گرمی لگے گی باہر آ جائے گی, جب جوئیں سر سے لٹکیں گی منہ میں تو خود ہی کنگھی کر لے گی. تو بلیک میلنگ بھی نہیں کرنی, ماں باپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے میں آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا کہوں گی, تھوڑا بہت جو اللہ دین کا کام لیتا ہے نا, میں اتنی زیادہ اس چیز پہ اپنی ساس کی شکر گزار ہوتی ہوں. میں ابھی بھی ان کے پاس ہو کے آئی ہوں اور میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ ماما آپ کو نہیں پتا کہ آپ گھر بیٹھے آپ کے بیٹے کے ذریعے اگر اللہ کوئی کام لے رہا ہے تو اس میں آپ حصے دار ہیں, اور وہ اتنی خوش ہوتی ہیں اس بات میں. حالانکہ کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے, لیکن وہ کہتی نہیں بیٹا جہاں تمہارا کام ہے وہاں رہو, جہاں خوش رہو کچھ کرو. تو یہ بات کتنا سکون دیتی ہے. اور واقعی میں قیامت کے دن کہہ سکتی ہوں کہ میں تو 10-20-100,000 غلطیاں کر کے ادھر جاتی ہوں گی نا, لیکن جو لوگ بیچ میں میرے شوہر میرے گھر والے آپ سب کے بیچ جو بھی دین کا کرتا ہے ان کی تو فلو لیس ہے, میں تو غلطی کروں گی, انہوں نے تو بس مدد کی نا. تو دین کا تعاون کرنے والے گھر والے بیویاں بچے شوہر سب کان کھول کے سن لیں کہ اگر ان کے گھر والوں میں کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو آپ کا خاموش حصہ ہے, وہ ایک سائلنٹ پارٹنر ہے کہ جس کا نقصان کوئی نہیں, پیسہ لگا کے بیٹھے ہوئے محنت کرنے والے تو محنت کر رہے ہیں. تو بعض اسی طرح مرد دین پہ زیادہ ہوتے ہیں تو بیویاں نخرے کرتی ہیں. تو اگر آپ کے ہسبینڈ اگر دین کے کسی کام میں معاون ہے مسجدوں میں اور مدرسوں میں دعوی میں, ڈونٹ وری, کچھ حق چھوڑ دیں, باقی جنت میں جا کے ہوم واز واز جو ہوم الرائی کی جان ضرور, اللہ تعالیٰ وہاں جنتوں میں بہت خیر دے گا. کیا ہم سارا کچھ اس دنیا میں لینا چاہتے ہیں؟ تو دعا کیجیے. اور وہ کیا خوبصورت جوڑا ہے کہ دونوں ہی لگے ہوئے, بچے بھی لگ گئے بوڑھے بھی لگ گئے, تو وہ ہے گھر اثر ہوم سویٹ ہوم. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اللہ ہمارے بچیوں کو وہ جوڑے دے کہ جو ان کے دین کے معاون ہو. اور اس کے لیے بیٹیوں کو دین میں لگنا پڑتا ہے, ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں. ادھر بچیوں قرآن سیکھنے آئیں, اللہ نے ان کے دل دماغ کو بدلا, اتنا پیارا رشتہ وہی ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں لوگ کہتے ہیں رشتے بتائیں, مجھے بھی لوگ بہت سارے آ کے کہتے ہیں جب ہم اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں بہت آتی ہیں, تو میں کہتی ہوں آئیے بیٹھیے کلاس لیجیے آپ کو ادھر بہت دکھ جائیں گی. کوئی آئے میں کہتی ہوں ویکینڈ پہ آ جائیں بہت بچیاں آتی ہیں آپ دیکھ لیں, خود تو آئے پہلے دیکھتے ہیں آپ کا بیٹا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, تو میں تو خود ہنسی ہوں کہ میرا تو اپنا رشتہ مدرسے میں ہوا تھا, تو کسی اور کی کیا بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں ہوتے. ہمارا گمان ہے ہر سال جب ہم نیا کورس شروع کرتے ہیں یوتھ میں سے ایک پورا گروپ بن جاتا ہے. اللہ کے حکم سے 8-10 بچیاں کوئی اسکول چھوڑتی ہے, کوئی جاب چھوڑتی ہے, ایک سال کا گیپ لیتے ہیں. اور اینڈ پہ بھی یہ لندن کورس کی میں آپ کو بات بتا سکتی ہوں کہ اس لندن کورس میں ہمارے ساتھ جو ینگ بچیاں تھیں اینڈ پہ میرے لیے صرف ایک دو بچی بچی جس کی شادی یا رشتہ نہیں, وہ سب اسی کورس میں چلے گی. اور مجھے غصہ آیا کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا, آپ نے ہمارا کورس چھڑا دیا. وہ شادی کے بعد کیا آپ کو بتائیے پھر جو معاملے شروع ہو جاتے ہیں. تو یقین کرے دینا بھی اللہ نے. آپ گھر بیٹھ کے بھی اللہ سے لیں گے, آپ اللہ کے راستے میں نکلے. گھر بیٹھے کو کون دیتا ہے, باہر آتے تو ملتا ہے نا. تو یہ اللہ کی عطا ہے. اب آپ کے اچھا رشتے کرانے کے لیے داخلے کرا لیں تو پھر یہ بھی اللہ کے اوپر ایک قسم کا کھیل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے بس ہمیں اللہ کو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پارہ نمبر 15 آیت امت. اس پورے پارے میں صرف ایک ہی آیت ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ پورے کا پورا پارہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کی روشنی میں ہم مسلمانوں کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ ایک چیک لسٹ ہے, بلکہ اس میں سورت بنی اسرائیل میں جو باتیں ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے تھیری کی حیثیت رکھتی ہیں. اور سورت کہف میں جو باتیں ہم پڑھیں گے وہ آج کے دور کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہوں گی. آیت ہے سورت بنی اسرائیل کی, آیت نمبر 71. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. جس دن ہم سب لوگوں کے ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ جنہوں نے حقیقت میں اللہ کی اس کتاب کو اپنی کتاب بنا لیا اور سوچ کے بولے, سوچ کے کہا, سوچ کے کھایا, لقمہ بھی توڑا تو 10 دفعہ سوچا کہ حلال کے حرام کے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن خوش کر دیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارا نام اعمال بھی ایسا ہی مرتب ہو جائے کہ جس کو دیکھ کر ہم قیامت کے دن خوش ہو جائیں. بھول کر لیں, مر جائیں گے نا, کیا ہوگا؟ شادی کے بغیر مر گئے کیا ہو گیا؟ اللہ کے دین کے کام کے بغیر مرے تو حسرت ہی حسرت ہے. وہاں جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا, سب کے جوڑے ہوں گے اور اچھے جوڑے ہوں گے اور وہ متضاد جو متحرہ ہوں گے. تمہارے ماں باپ پہ بات ہوتے ہوئے اتنی لمبی چلی گئی, توفیق عطا فرمائے.